أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. إنساني حیات کے لیے سنن الہی و قوانین الہی جن کی بنیاد پر حیات انسانی جاری ہے اپنے تمام مختلف شکلوں میں اور روپ میں، خواہ وہ منفی پہلو کی طرف ہو یا مثبت کی طرف، انہی قوانین الہی و سنن الہی کے اساس پر جا رہی ہے، حیات فردی بھی و حیات اجتماعی بھی. حیات اجتماعی کے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، پہلے یہ کہ جس بنیاد پر حیات اجتماعی وجود میں آئے گی اس کی شکل ویسی ہوگی. اگر تقوی کی بنیاد پر وجود میں آئے ایک شکل ہوگی حیات اجتماعی کی، اور اگر تقوی کے علاوہ فجور کی بنیاد پر قائم ہو انسانی معاشرہ اس کی ایک اور شکل ہوگی، اور اس کا الگ انجام ہوگا. پائیدار بنیاد پر قائم ہونے والی حیات اور ناپائیدار بنیاد پر قائم ہونے والی زندگی، انسانی معاشرہ، دونوں کے انجام جدا ہوں گے اور دونوں کی کیفیت بھی مختلف ہوگی. حیات کے مختلف شعبے دونوں کے مختلف انداز میں ہوں گے، یکساں نہیں ہوں گے. جو پائیدار بنیادوں پر معاشرہ بنا ہو اور جو ناپائیدار بنیادوں پر بنا ہو، تشکیل پا جانے کے بعد اہم ترین عنصر اس حیات کے جاری رکھنے کے لیے اس کا انسجام ہے، وحدت ہے. چونکہ حیات اجتماعی انسانی وحدت سے قائم ہوتی ہے، اگر یہ وحدت قائم رہے انسانی حیات جاری رہے گی. لیکن اس کے لیے بھی قوانین ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے، کہ وحدت کا محور کیا چیز قرار پائے، کس بنیاد پر حیات انسانی قائم ہو اور متحد ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ انسجام پیدا کرے، تعلق اس کا ہو. اس کی ایک بنیاد حبل اللہ ہے. اگر حبل اللہ کی بنیاد پر قائم ہو، اس کے اپنے اثرات ہیں. دین کی بنیاد پر یا حبلی دین، حبلی دین یعنی منسجم دین، ایسا دین جو قابل گرفت ہو، منفوش نہ ہو، ایسی دنیوی روئی کی طرح نہ ہو دین، کہ جس کا ایک حصہ کہیں پڑا ہو، دوسرا حصہ کہیں پڑا ہو، تیسرا حصہ کہیں پڑا ہو، اور آپس میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کے تانے بانے آپس میں ملتے ہی نہ ہوں، تاروپود الگ الگ ہوں، تانے کسی طرف جا رہے ہوں، بانے کسی اور طرف جا رہے ہوں. کپڑا جب بنا جاتا ہے تو دو دھاگے ملتے ہیں، عمودی اور ترچے. یہ جو عمودی ہوتے ہیں انہیں تانا کہتے ہیں، اور ان کے اندر جو دھاگے اس طرح سے گزرتے ہیں اس طرح، ان کو بانا کہتے ہیں، تانا بانا. جو چیز بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا تانا بانا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ خاص ترتیب کے ساتھ یہ عمل وجود میں آیا ہو. اگر ایسے نہ ہو، الگ ہو جائیں، تاروپود یا تانا بانا الگ ہو جائے اس کا، موجود تو ہے، جس طرح پھٹا ہوا کپڑا، ادھیڑا ہوا کپڑا، اور وہ چیز جو بٹی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، وہ بعد میں ادھیڑ دی جائے، الگ کر دی جائے، اس کے دھاگے اور اجزاء الگ کر دیے جائیں، یہ منفوش حالت ہے، موجود ہے لیکن اثر نہیں ہے اس کا. حبلی شکل میں ہو تاکہ گرفت اس پر کی جا سکے اور اس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، انسجام اس کے اندر پیدا ہو. اس کے اندر گرفت، اس کے اندر انسجام کی خاطر وہ اسے ایک خاص شکل دینے کی ضرورت ہے. جیسے مانا کیا تھا کہ وہ آئیڈیالوجیکل شکل میں ہو، آئیڈیالوجی مکتب بنے، مکتبی دین بنے، نہ منفوش دین. اور اگر حبل اللہ محور نہ ہو، انسانی خواہشات محور ہوں، مفادات محور ہوں، اقتدار پرستی محور ہو، ہوا و حوث محور ہو، دنیا محور ہو، کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے اکٹھے ہونے کا محور بن جاتی ہیں، جن کے نتیجے میں قومیں وجود میں آتی ہیں، قبیلے وجود میں آتے ہیں، حزبیں وجود میں آتی ہیں. اگر انسانی شکل ان شکلوں میں، انسانی حیات ان شکلوں میں منسجم ہو، اس کا ایک اپنا طبیعی انجام ہوگا، وہ کبھی بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گی، وہ حیات جس نتیجے پہ حبل اللہ کے محور میں قائم ہونے والی حیات کا انجام ہوگا. اب یہ حیات طبیعی نتیجے کے مطابق کسی اور انجام تک پہنچے گی. اور جب تک قائم ہیں یہ دونوں حیاتیں، حبل اللہ کے محور میں قائم حیات اور حبل اللہ کے علاوہ دیگر محور میں اور مدار میں قائم حیات، ان کی جو اجتماعی شکل ہوگی، ڈھانچہ ہوگا، وہ بھی مختلف ہوگا، اس کے جو روپ ہوگا وہ بھی مختلف ہوگا، کیفیت اس کی مختلف ہوگی، حالات اس کے بالکل مختلف ہو گئے ایک دوسرے سے. خب اسی طرح حیات اجتماعی، جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ ہمیشہ معرض تغییر میں ہے، تغییر لازمہ ہے حیات انسانی کا، جس طرح تغییر لازمہ ہے کائنات کا. لیکن قانون تغییر کائنات یہ ہے کہ صرف اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اس میں خود کائنات کا اپنا یا کائنات کے مختلف اجزاء کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے. انسان تنہا مخلوق ہے کائنات کے اندر، کہ تغییر کے اندر، تبدیلی کے اندر اس کا اپنا ارادہ و اختیار بھی کار فرما ہے. بلکہ تغییر جب حیات انسانی میں رونما ہوگی، خصوصاً اجتماعی حیات انسانی میں، یعنی معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اس کا آغاز انسان سے ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی آغاز تغییر اندرونی، داخلی و انسانی ہوگا. اور جس طرح انسان تغییر چاہے گا یا اپنائے گا، اسی طرح کی تغییر اس کے ارد گرد خدا بھی ایجاد کر دے گا. جس طرح کے افکار، رجحانات انسان کے ہوں گے، جس طرح اندرونی ارادہ انسان کا ہوگا، اسی طرح کے بیرونی ماحول خداوند تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے فراہم کر دے گا. مثلا انسان کا جو اجتماعی ماحول ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اندرونی انسانی ماحول پہلو، اور دوسرا جو انسان کے بس سے باہر ہے لیکن انسانی عمل کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو خدا بھی وہی حالات قوم کے لیے بنا دیتا ہے جیسا خود انسان چاہتا ہے. ان تغییرات میں یہ دو حالتیں موجود ہیں، ایک وحدت، دوسرا تفرقہ، کہ حیات انسانی جن تغییرات میں، اجتماعی حیات انسانی جن تغییرات میں رہتی ہے، ہمیشہ تفرقے اور وحدت کے مابین رہتی ہے. ایک لحاظ سے اور بھی تغییرات ہیں، لیکن ایک لحاظ سے تفرقے اور وحدت کے درمیان رہتی ہے. کسی زمانے میں یہ معاشرہ متحد ہوتا ہے، کسی دوسرے زمانے میں یہی معاشرہ متفرق ہو جاتا ہے. یا فرض کریں قوم وجود میں آتی ہے، قوم قرآنی اصطلاح میں، اور یہ قوم متحد ہے اپنے مشترکہ محور کی وجہ سے متحد ہے، لیکن تدریجاً اسی قوم کے اندر تفرقہ شروع ہو جاتا ہے. اور تقسیم شروع ہو جاتی ہے، تفریق اس کے اندر شروع ہوتی ہے، اور یہی قوم کئی قوموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کئی فرقوں میں اور کئی گروہوں میں بٹ جاتی ہے. یا مثلا قبیلہ، اگر ایک قبیلہ کسی محور میں یا اپنے محور میں وجود میں آتا ہے اور بعد میں اسی قبیلے کے اندر جو قبیلی اجتماعی حیات ہے اس کے اندر تغیر شروع ہوتی ہے، تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے اور تفرقہ آغاز ہو جاتا ہے اس کے اندر خاص عوامل و اسباب کے نتیجے میں، اور کئی قبائل بن جاتے ہیں، ایک قبیلے کے کئی قبائل بن جاتے ہیں. اسی طرح امت بھی ہے کہ پرانی اصطلاح میں امت، یہ سب پرانی اصطلاحات کی روشنی میں ہو رہا ہے نا، جو عرفی مفہوم ان چیزوں کا ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں ان سب چیزوں کا ایک ہی معنی ہے، امت کہیں، ملت کہیں، قوم کہیں، قبیلہ کہیں، فلاں کہیں، یہ سب ایک ہی معنی دیتے ہیں اردو میں نا. قرآنی تعبیر کے مطابق ان کا بہت فاصلہ ہے، اصلاً شاید بہت کم شباہتیں ہوں ان کے درمیان، ماحوی فرق ہے امت کے اندر اور قوم کے اندر، قوم اور مثلا قبیلے کے اندر، یا اسی طرح دیگر جو عناوین قرآن مجید نے استعمال کی ہیں جیسے حزب ہے، وہ بھی ان کے اندر ماحوی فرق ہے اجتماعی لحاظ سے، یا فارسی زبان میں جس کو کہتے ہیں ساختاری فرق ہے، فرق ہے ان کے اندر، یعنی سٹرکچرل فرق ہے ان کے اندر، چونکہ ایک کا ڈھانچہ مختلف ہے، ارکان مختلف ہیں، اور ساخت اس کی، بناوٹ اس کی کاملاً دوسرے سے مختلف ہے، اگرچہ شکل میں ظاہراً ایک جیسے نظر آتے ہیں ہمیں، درحالی کہ بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے ڈھانچے کے لحاظ سے. امت بھی جب قائم ہوتی ہے اپنے محور میں، کہ امت کا محور وہی حبل اللہ ہے، یعنی ہدف جب خدا ہو، البتہ امت اپنی لغوی معنی کے لحاظ سے عام ہے، امت وجود میں آتی ہے جب مقصد ایک ہو، راہ ایک ہو اور آئیڈیالوجی ایک ہو، لیکن یہ امت اسلامی امت یا الہی امت نہیں کہلاتی. الہی امت وہ ہوتی ہے جس کا مقصد خدائی ہو، الہی ہو، اور جس کا راستہ الہی ہو، اور جس کا مکتب و آئیڈیالوجی الہی ہو، یہ امت کہلاتی ہے، امت دینی یا امت الہی. یہ بھی معرض تغییر میں ہے، اس میں بھی تبدیلی آئے گی، اس معنی میں تبدیلی آئے گی کہ اس میں تفرقہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایسے عوامل پیدا ہونا شروع ہو جائیں جن کی وجہ سے یہ امت گروہوں میں بٹ جائے اور مختلف طبقات میں بٹ جائے، مختلف حزبوں میں بٹ جائے، مختلف چھوٹے چھوٹے طوائف میں بٹ جائیے، مختلف انداز اپنا لے اور تقسیم ہو جائیے. یہ تغییر رونما ہوگی انسانی حیات اجتماعی کے اندر. برعکس بھی ہے کہ متفرق طبقے، گروہ، دشمن یہ متحد بھی ہو سکتے ہیں، جیسا پہلے بحث کی ہے قرآن مجید میں کہ ایسے قومیں یا ایسے قبائل یا ایسی مختلف حزبیں جن کے اندر دشمنیاں ہوں، عداوتیں ہوں شدید، وہ ان کے اندر بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اور وہ امت واحدہ بن سکتے ہیں، جس طرح سے کہ ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں اوس و خزرج کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوئی، کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کی عداوت اخوت میں بدل گئی، قانون الہی کے مطابق بدلی، اللہ کی سنت کے مطابق بدلی، اور اس تبدیلی کا آغاز بھی خود انہی کی طرف سے ہوا، انہوں نے خود تبدیلی ظاہر کی، پھر خدا نے بھی تبدیلی کے لیے، اتحاد کے لیے و اخوت کے لیے انہیں سب مواقع عطا کر دیے، رسول اللہ آ گئے، ہدایت آسمانی آ گئی، دین آ گیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اپنی تبدیلی یا اندرونی تبدیلی کے موافق و مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بیرونی اسباب سارے مہیا کر دیے. تفرقے میں بھی ایسے ہے کہ اتحاد جب ٹوٹتا ہے، قوم، قبیلہ، امت جب متفرق ہوتی ہے تو آغاز خود ان سے ہوتا ہے، اور جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے الگ ہونا ہے اور متفرق ہونا ہے، ارادہ عملی، نہ اعلان، ممکن ہے اعلان نہ کریں زبانی، ارادہ عملی جب کر لیتے ہیں کہ ہم نے متفرق ہونا ہے اور تبدیل ہونا ہے، خوب اسی کے موافق مطابق خداوند تبارک و تعالیٰ بھی ان کے لیے وہی حالات بنا دیتا ہے. یعنی جتنے اسباب تفرقے کے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ وہ عوامل جو کسی زمانے میں اس قوم سے لا تعلق تھے یا غیر مؤثر تھے، وہ بھی تفرقہ ڈالنے میں مؤثر ثابت ہو جاتے ہیں یا فعال ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جس طرح عداوتیں بنی اخوتوں میں تبدیل ہوئیں، تغیر آئی، اسی طرح اخوتیں و امتیں فرقوں میں بٹ گئیں، گروہوں میں بٹ گئیں، کہ آج ہم اس درد میں مبتلا ہیں. آج کا انسانی معاشرہ بالعموم، اسلامی معاشرہ بالخصوص، اور اس میں بالاخص پاکستانی معاشرہ، اور پاکستانی معاشرے میں بھی خصوصیت کے ساتھ تشیع، کہ اس وقت یہ شناختی علامت ہے شیعوں کی تفرقہ. یعنی اگر کسی جگہ پر شیعہ کو دیکھنا ہو کہ واقعی خالص کٹر شیعہ ہے یا نہیں ہے، تو کٹر اسی وقت ہوگا جب شیعہ ہی کا دشمن ہوگا، کوئی ایسا گروہ اس نے بنایا ہوگا، شدید شدت پسند گروہ جو تشیع ہی کا مخالف ہوگا، تشیع کے دوسرے گروہوں کا مخالف ہوگا، اور یہ تقسیم اندر تقسیم ہو رہی ہے. یہ اس وقت درد ہے اس معاشرے کا. وہ قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے اسی چیز کی، کہ یہ ہوگا تمہارے اندر، اور ہوگا بھی تمہاری ہی وجہ سے. باہر سے کبھی بھی تفرقہ کسی قوم پر ٹھونسا نہیں جا سکتا، نہ شیطان ٹھونس سکتا ہے، نہ استکبار ٹھونس سکتا ہے، نہ استعمار ٹھونس سکتا ہے، نہ مغرب و امریکہ تفرقہ کسی ملت پر ٹھونس سکتے ہیں، جب تک وہ خود تفرقہ پسند نہ کرے. چونکہ قانون خدا یہ ہے، ورنہ سنت الہی کے خلاف ہے، کہ اگر ایک قوم تفرقہ نہیں کرنا چاہتی اور امریکہ زبردستی اس میں تفرقہ ڈالے، یہ قانون الہی کے خلاف ہے. چونکہ قانون خدا یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، حتی یغیرو ما بانفسہم، خود جب بدلیں گے اس وقت ان کے بیرونی حالات و اسباب بھی بدل جائیں گے، یا دوسرے بھی ان کے اندر اثر انداز ہوں گے. بس تفرقے کے عوامل بھی ہمیشہ اندرونی ہیں، خود سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ اندرونی عوامل بہت اہم ہیں، چونکہ بیرونی عوامل ان کی وجہ سے فعال ہوتے ہیں، اندرونی عوامل کی وجہ سے جو امتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. قرآن مجید نے ان اندرونی عوامل تفرقہ کو ذکر کیا ہے کہ یہ، اور انہیں بتایا کہ یہ عین قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، متفرق ہونے کے لیے یہ قوانین ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو تقوینی قوانین بنائے ہیں یا انسانی حیات کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، تشریعی طور پر، قانونی طور پر، شریعت کے لحاظ سے ان میں بہت سارے ان کو روکا ہے کہ یہ ممنوع ہیں. مثلا ایک شہر کے اندر بہت سارے روڈ بنائے جاتے ہیں، خود گورنمنٹ خود بناتی ہے روڈ، اور پھر انہی میں بورڈ لگا دیتی ہے ورود ممنوع ہے، اس روڈ پہ جانا ممنوع ہے. خوب اگر یہاں کوئی سادہ لو ہو تو کہے گا اگر ممنوع ہی لکھنا تھا تو بنایا کیوں ہے، بنایا ہی نہ ہوتا آپ نے. اب یہ بنایا اسی لیے تھا کہ ممنوع قرار دیا جائے. آپ شہر کے اندر دیکھیں نا، کتنی سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی کرنا ممنوع ہے، یہاں سے مثلا یو ٹرن بنایا ہوا ہے، کٹ لگایا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں سے مڑنا ممنوع ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر مڑنا ممنوع ہے تو بنایا کیوں ہے آپ نے. بہت ساری چیزیں عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں، تمام حکومتوں میں، تمام معاشروں کے اندر ایسی ہیں، یعنی بنا دی جاتی ہیں، تقوینی طور پر ایجاد کر دی جاتی ہیں، پھر اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں ورود ممنوع ہے، یہاں نہیں آ سکتے آپ، یا خاص طبقہ نہیں آ سکتا، یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے، یہ حصہ عورتوں کے لیے ممنوع ہے، یہ حصہ بڑوں کے لیے ممنوع ہے، یہ چھوٹوں کے لیے ممنوع ہے. چونکہ نظم حیات انسانی میں اسی سے ایجاد ہوتا ہے، انہی ممنوعات سے. بس جو کچھ خدا نے بنایا ہے وہ سب اس لیے نہیں ہے کہ جائز بھی ہے، نہ، بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں لیکن بنا کے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسے اختیار نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے اس پر. پس تکوینی مجاز راستے تشریعاً ممنوع راستے ہیں. اللہ کی قدرت میں تھا کہ ان چیزوں کو تکوینی طور پر ممنوع قرار دیں، جس طرح جانوروں کے لیے بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں، نہیں کر سکتے وہ کام، تکوینی طور پر نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. یا ملائکہ کے لیے بہت ساری چیزیں تکوینی طور پر ممنوع ہیں، نہ تشریعی طور پر، یعنی امکان نہیں رکھا اللہ نے ان کے لیے کہ یہ انجام دے سکے. ملائکہ مثلا اگر ملائکہ حکم خدا کی حکم دولی کرنا چاہیں، کہیں ہم یہ فرمان اللہ کا نہیں بجا لاتے، نہیں کر سکتے. یا کوئی اور تکوینی موجود اپنی راہ سے ہٹنا چاہے، اپنے مقرر کردہ قانون سے پھرنا چاہے، نہیں پھر سکتا. زمین ارادہ خدا کے بغیر اپنے مدار سے نہیں ہٹ سکتی، اس کو رہنا ہے، سورج کے گرد قائم رہنا ہے. منظومہ شمسی ارادہ خدا کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، خود سے نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے لیے جو تکوینی طور پر قانون بنا دیا گیا ہے بس وہی ہے، تشریح نہیں ہے اس کے لیے. لیکن انسان کے لیے دو مرحلے ہیں، ایک تکوینی طور پر اللہ نے اس کے لیے جو مقرر کر دیا ہے طبعی طور پر، اور ساتھ ہی تشریح بھی، قانون بھی بنا دیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں اگائی ہیں زمین کے اندر، زہریلی چیزیں بھی اگائی ہیں اور میٹھی چیزیں اگائی ہیں، غذا سے بھرپور چیزیں، انسان کے لیے مفید چیزیں، سب کچھ اگایا ہے. اب انسان کہے کہ جو اگتا ہے زمین سے وہ چینیوں کی طرح، وہ کہتے ہیں جو رینگتا ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، جو چیز زمین پہ رینگتی ہے بس وہ کھائی جا سکتی ہے. لہذا سانپ، بچھو اور کاکروچ وغیرہ، یہ چونٹی، سب کچھ جائز ہے، حلال ہے، چونکہ رینگتی ہیں یہ. نہ، بہت ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں، مثلا جانور اللہ نے بنائے ہیں بہت سارے، پھر انسان کو کہا کہ یہ حرام ہیں، ممنوع ہیں. بھلے تکویناً بنا دیے اللہ نے، کھا سکتے ہو تم تکویناً، مثلا اگر کوئی گدا کھانا چاہے، کتا کھانا چاہے، جس طرح سے کہ پاکستان میں کھلا رہے ہیں کتے گدے لوگوں کو، وہ کھا جاتے ہیں، بہت سارے آگاہانہ کھا جاتے ہیں، بہت سارے نا آگاہانہ کھا جاتے ہیں، لیکن تشریعاً ممنوع ہے، نہیں کھا سکتے، حرام ہیں. جیسے ایک سڑک بنائی گئی ہے، اب اگر کوئی خلاف ورزی کرنا چاہے، سڑک پہ جانا چاہے تو چلا جائے، یوں تو نہیں کہ معذور ہے، جانے سے ہی معذور ہے، امکان نہیں ہے جانے کا، امکان ہے، جا سکتے ہیں آپ، لیکن قانوناً ممنوع ہے، چالان ہو جائے گا آپ کا. چالان اسی چیز کا ہوتا ہے جو عملاً انسان اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے، اسی کا چالان ہوتا ہے. ورنہ وہ چیز جو عملاً کر ہی نہیں سکتا انسان، وہ قانوناً بھی ممنوع نہیں ہے، چونکہ عملاً ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، بس قانوناً بھی ممکن نہیں. مثلاً انسان کے لیے بہت ساری چیزیں عملاً ممکن نہیں ہیں، ناممکن ہے، وہ شریعت میں نہیں لائی گئیں، نہ واجب کے طور پر، نہ حرام کے طور پر، نہ مکروہ کے طور پر، کسی لحاظ سے بھی. یہ جو سنن الہی ہیں، سنن الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفرقے کے لیے اللہ نے یہ سنت مقرر کی ہے، متفرق ہونے کا یہ قانون ہے کہ چونکہ اللہ نے بنایا ہے بس ہونا چاہیے، اس کے تو عمل کرنا چاہیے تفرقے کے اوپر، نہ. تفرقے کے لیے سنت خدا ہے کہ یہ کام کرو گے تفرقہ پیدا ہوگا تمہارے اندر، لیکن تفرقہ ساتھ ہی ممنوع بھی قرار دیا، حرام ہے، تفرقہ نہیں ڈال سکتے. لا تفرقو، نہ ہی کی گئی ہے. نہ ہی کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً تفرقہ ممکن ہے، اور تفرقہ انسان میں ہوگا بھی، انسان کی اجتماعی زندگی تفرقے کا شکار ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس کے لیے طبعی راستے ہیں، انہی امور کی وجہ سے تفرقہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، ان سے ہٹ کر تفرقہ پیدا نہیں ہو سکتا. مثلاً اگر کوئی انسان انسجام و اتحاد کی راہ کو اپنائے، یا کوئی معاشرہ، اور نتیجہ اس میں تفرقہ نکلے، یہ محال ہے. اس کے لیے قانون مقرر ہیں، جیسے مولانا روم کا فرمانا ہے کہ ایچ گندم کاشت ہو جو بردہد، دیکھا ہے کبھی آپ نے گندم کاشت کی اور جو اگے ہوں؟ ایچ گندم کاشت ہو جو بردہد، ایچ دیدے ہی آس بھی کورے خردہد، کبھی گھوڑے سے گدا پیدا ہوا ہوتا ہوا دیکھا ہے تم نے؟ گھوڑے سے گدا جنم لے رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، محال ہے، ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے گندم کاش کی ہے تو جو نہیں کاٹیں گے، جو کاش کی ہیں تو گندم نہیں کاٹیں گے، گندم کاش کی ہے گندم اگے گی، جو کاش کی ہیں تو جو اگیں گے، ایچ گندم کاشتی ہو جو بار دہات، ایچ دیدے ہی اس بھی کورے خار دہات۔ بس قوانین الہی کے مطابق نتیجے نکلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، جو کاش کرو گے وہی کاٹو گے، جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں تفرقے کا بیج بو گے تفرقہ کاٹو گے، اتحاد کا بیج بو گے اتحاد کاٹو گے، تفرقے کی راہوں پہ چلو گے تفرقہ پیدا ہوگا، اتحاد کی راہوں پہ چلو گے اتحاد پیدا ہوگا۔ اب ممکن ہے اس بیچ میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوں جو تفرقے کی راہوں پر اتحاد کی آرزوئیں رکھتے ہوں، جس طرح ہم لوگ ہیں، تفرقے کی راہوں پر اتحاد کی آرزو رکھتے ہیں، جس طرح غلط راہوں پر، فاسد راہوں پر نیکیاں کرتے ہیں جا کر، فاسد راہوں پر نیکی کرنے کے ہم عادی ہیں، نہ کہ درست راہوں پر نیکیاں کریں، غلط راہوں پر نیکیاں کرنے کے عادی ہیں۔ وہ غلط راہوں پر نیکیاں کریں، یہ نیکیاں کہیں بھی نہیں پہنچاتی، نہ اس راہ کو فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے، نہ نیکی کہیں پہنچتی ہے غلط راہ پر اور نہ آپ کو کہیں پہنچاتی ہے، نیکی کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو نیکی پہنچاتی ہے نتیجے تک جب وہ درست راہ پر بھی نیکی کر رہا ہو، درست راہ پر نیکی کر رہا ہو۔ مثلاً اگر سنگلاخ زمین میں بیج بو رہا ہے، بڑا نیک کام کر رہا ہے، یہ نیکی کہیں بھی نہیں پہنچائے گی انسان کو، زرخیز زمین میں جب نیکی کرے اس وقت نیکی اپنا پھل دیتی ہے، نتیجہ دیتی ہے۔ قوانین یا عوامل تفرقہ خیز کہ جن سے یقیناً تفرقہ نکلے گا، ممکن نہیں ہے تفرقے کے علاوہ کوئی نتیجہ ان کا نکلے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں ذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک اہم ترین و سب سے بڑا سبب تفرقے کا سورہ مبارکہ انعام میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ انعام میں آیہ 153 میں ہے کہ تفرقہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایک قضیہ منطقی کی طرح، عموماً چونکہ قرآن کتاب منطق نہیں ہے، نہ کتاب فلسفہ ہے، نہ کتاب تاریخ ہے، نہ کتاب فزکس ہے، نہ کیمسٹری ہے، یہ نہیں ہے، علمی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ہدن للناس ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، کتاب ہدایت ہے، منشور ہدایت ہے، وہ منشور ہدایت دیگر کتب سے سنخن جدا ہوتا ہے، سنفن جدا ہوتا ہے منشور ہدایت۔ علمی کتابوں کے لیے منطق تدوین ہوئی ہے، لیکن ہدایت کے لیے کوئی زحمت نہیں کی کسی نے کہ ہدایت کے لیے منطق تدوین کی جائے، یعنی ایسی منطق، منطق سے مراد یعنی وہ علم جو ہدایت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اصول و قوانین بتائے۔ جس طرح منطق فلسفہ سمجھنے کا علم ہے، اگر کوئی انسان فیلسوف بننا چاہتا ہے یا فکر کرنا چاہتا ہے کسی بھی شعبے میں، کیسے فکر کرے، وہ منطق پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کیسے صحیح سوچنا ہے، درست نتیجے کیسے نکالنے ہیں۔ اسی طرح اصول فقہ منطق ہے فقہ کے لیے، اگر کسی نے فقہی استدلال کرنا ہے، حکم شرعی استنباط کرنا ہے روایات و ادلہ سے، یہ فقہاتی کام کرنا ہے، اصول فقہ پڑھے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر تاریخ کسی نے پڑھنی ہے اور تاریخ سے کچھ سیکھنا ہے و سمجھنا ہے، نتیجہ لینا ہے، تو بغیر سوشیالوجی کے ممکن نہیں ہے کہ تاریخ کو درک کر سکے۔ سوشیالوجی منطق ہے تاریخ کے لیے، اصول فقہ منطق ہے فقہ کے لیے، اور اسی طرح منطق خود منطق ہے، معروف منطق، یہ فلسفہ کے لیے یا ان شعبوں کے لیے، ان علوم کے لیے جہاں پر تفکر و تدبر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک خاص چیز کے لیے ہیں، ایک خاص معین علم کے لیے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت کو درک کرنے کے لیے ایک ایسی منطق کی ضرورت ہے جو قرآن ہی سے نکالی گئی ہو، قرآن ہی سے یہ اصول حاصل کیے گئے ہوں، اور جنہیں پڑھ کر انسان قرآن درک کرنے کے قابل ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ چونکہ قرآن فلسفی کتاب نہیں ہے کہ اس منطق سے ہم اس کے قابل ہو جائیں، ہدایت ہے، سنخن الگ چیز ہے، انسانی اعمال یا انسانی جو شاہکاریں ان سے جدا ہے. وہ اسی لیے مشکلات قرآن میں جو ہمیں پیش آتی ہیں وہ یہی پیش آتی ہیں کہ وہ جو درست روش ہے قرآن فہمی کی اسے آگاہ نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، جبکہ خود قرآن میں ہے وہ. یعنی قرآن نے قرآن کو سمجھنے کی روش بھی بیان کی ہے کہ اس روش سے آپ قرآن سمجھو، لیکن ظاہر ہے ہم استخارے نکالتے ہیں قرآن سے، ختم پڑھاتے ہیں میتوں پر اور بہت سارے اس سے تراویاں پڑھتے ہیں، تو وہاں مہلت نہیں ملتی کہ روشیں بھی سمجھیں قرآنی روش کیا ہے. سورہ مبارکہ انعام میں آیا 153 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح کھلا ایک مطلب بیان کیا ہے، بالکل منطقی قضیے کی طرح، رائج منطقی قضیے کی طرح، کہ جس میں جو مقدمات ہیں اس کے بہت ہی واضح ہیں، روشن ہیں قضایا. رسول اللہ کی زبانی یہ ہے کہ یعنی رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے کہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، مستقیم راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، وہ آپ صاحب اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. یہ خط رسول ہے، راہ الہی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. اتباع ماننے کو نہیں کہتے، اتباع ماننے کو کہتے، تتبو تابع ہونا، یعنی کسی کو پیگیری کرنا، اتباع پیگیری کو کہتے ہیں، تابع ہونا کسی کے. یعنی اگر ایک چیز جا رہی ہے، مثلا جیسے جانوروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مادر جانور ماں جہاں جہاں جاتی ہے بچہ بالکل نعلم بالنعل اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جدھر وہ مادر جانور جا رہا ہے یا ماں جا رہی ہے اس کی، وہیں جانور، مثلا اونٹنی جدھر جا رہی ناکا بچہ اس کا وہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ، بیڑ بکری جدھر جا رہی ہے بچہ اس کا بالکل نعلم بالنعل. یعنی جو کھر، جہاں پر ماں کا کھر ہوتا ہے اسی کے اوپر بچے کا بھی پڑتا ہے، حتیٰ قدم بھی الگ نہیں رکھتا بچہ، بالکل انچوں کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، قدم بے قدم نالم بے نال اس کے پیچھے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع. اتباع یہ نہیں ہوتی کہ ماں وہ جانور مثلا کہیں چلی جائے اور بچہ پیچھے کہے کہ میں ماں کا بہت احترام کرتا ہوں، میں تیرا ہی بچہ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں بچہ، فلاں شجرہ تجھ سے ہی ملتا ہے، اور یہ اس کو اتباع نہیں کہتے، یہ ماننا ہے. ہم آئمہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، اتباع نہیں کرتے. اتباع خط پر ہوتی ہے، راہ پر ہوتی ہے. اتباع ایک عملی چیز ہے، نعلم بالنعل چلنا، یعنی نقش قدم پہ قدم رکھنا، جدھر ان کے قدم پڑے اسی پر ہمارا قدم پڑے. اتباع ہمیشہ راہ پہ ہوتی ہے، راہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، راہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہوتا، راستہ ہمیشہ چلنے کے لیے ہوتا ہے. جہاں راستے کا نام آ جائے سمجھو حرکت ہے، اور حرکت ہے وہ راستہ ہے سمجھو مقصد ہے، حتمن کوئی مقصد و ہدف سامنے کار فرما ہے، جس تک رسائی کے لیے راستہ بنایا گیا ہے، اور راستہ طے کرنے کے لیے ہوتا ہے، چومنے کے لیے نہیں ہوتا، راستوں کو چوما نہیں جاتا، راستوں کو طے کیا جاتا ہے. ہم راہوں کو چومتے ہیں فقط، اور چوم کے رکھ دیتے ہیں کہ بڑے اچھے راستے ہیں، بڑے نیک راستے ہیں، راہوں پر چلا جاتا ہے، راہوں کو اپنایا جاتا ہے، قدم رکھا جاتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو تم. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط ہے، یہ صراط ہے، اور یہ صراط بھی میرا راستہ ہے، اس ترکیب کے ساتھ، ان ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے. بہت بمانہ ترکیب ہے یہ صراطی، یہ نہیں کہا کہ یہ راہ ہے، راہیں بہت ساری ہیں. فرمایا یہ میرا راستہ ہے، معین راستہ ہے، خاص راستہ ہے میرا. ھذا سے مراد جو ھذا کی تعبیر ہے، ھذا اشارہ ہوتا ہے، اور ھذا اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو بہت نزدیک ہو. یہ ادبیات میں لکھا گیا کہ بہت نزدیک ہو، سامنے ہو، دسترس میں ہو، دور کو نہیں کہتے ھذا. اور ھذا اس کو کہتے ہیں کہ جو قابل مشاہدہ ہو، مشاہدہ نہ ہو سکے تو ھذا کے قابل. مثلا آپ کہتے ہیں نا اردو میں اس کے متبادل لفظ کرتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے. یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان امور کے لیے جو قابل مشاہدہ ہوں، جنہیں دکھایا جا سکتا ہو. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ، آپ غور سے کہتے ہیں کیا یہ، دکھاؤ تو کیا یہ، نظر تو آئے یہ. میں کہوں ہوں یہ کیا یہ، اگر دکھا نہیں سکتا، نظر نہیں آتی یہ چیز، یہ کی ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا غلط ہے. ھذا یعنی قابل مشاہدہ ہے، نزدیک ہے، روشن ہے، دیکھا جا سکتا ہے. لہذا کہا ھذا صراطی، یعنی بہت ہی واضح راستہ ہے، ابہام نہیں ہے، اجمال نہیں ہے، گم نہیں ہے، ایک بالکل واضح چیز ہے اور نزدیک ہے، بالکل دسترس میں ہے آپ کے. ھذا یعنی دسترس میں ہے، ھذا یعنی واضح ہے، ھذا یعنی روشن ہے، ھذا یعنی قابل مشاہدہ ہے. یہ سب ھذا ہے. اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوتی، ھذا کہنا غلط ہے اس کو. ابھی دین ھذا نہیں ہے، ابھی دین ذاکہ ہو گیا ہے. مسلم ذاکہ وہ دور، بہت دور ملکوت میں، جبکہ اللہ نے یہ ملکوت میں تھا، دین ذاکہ تھا، اللہ نے اس کو ھذا بنا دیا، اتنا نزدیک کیا، اتارا، نازل کیا، آسان کیا، بشری بنایا اس کو کہ بالکل ھذا بنا دیا. یہ لو، یہ تمہارے سامنے ہے. یعنی ایک چیز کہیں پڑی ہوئی ہے آپ سے بہت دور، اور آپ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، جب تک دیکھوں نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اٹھا کے بالکل سامنے رکھ دیجئے کہ یہ ہے. اس طرح سے ہے، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے. وہ مستقیم ہے، خصوصیت بھی اس کی بتا دی کہ یہ مستقیم راستہ ہے. فتبعوہ، چومنے کے لیے نہیں ہے، اتباع کے لیے ہے. یہ نہ ہو کہ تم چوم چوم کے اپنے ہونٹ خراب کر لو اور راستہ بھی. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اب حجر اسود کو دیکھیں، چوم چوم کے اس میں کھڈا بن گیا ہے، وہ پتھر کو کھڈا بنا دیا، انسان نے اتنا چوما اس کو، ہو جاتا ہے جا کر. بعض اس طرح اسے چپک جاتے ہیں کہ انہیں ہٹانا مشکل ہوتا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں سر بھی پھٹا ہوتا ہے، ہونٹ بھی پھٹے ہوتے ہیں، دانت بھی ٹوٹے ہوتے ہیں، چونکہ پیچھے سے پریشر ہوتا ہے، یہ اندر حجر اسود سے چپکا ہوتا ہے. صراط حجر اسود چومنے کے لیے، ٹھیک ہے اسے کہا گیا کہ چومو، لیکن صراط کا یہ فتبعو ہو، یہ اتباع کے لیے، یہ پیروی کے لیے، پیگیری کے لیے، یعنی پاؤں سے چلو اس کے اوپر. پیگیری، پیروی، روی رفتن سے ہے، پیروی چلو، یہ چلنے کے لیے یہ راستہ. ولا تتبعوا السبل، اور سبل کی اتباع مت کرو، سبل پہ قدم زنی نہ کرو، چہل پہل نہ کرو. سبل، سبیل کی جمع ہے، سبل، سبل پہ مت چلو، صراط پہ رہو، سبل سے اجتناب کرو. کیوں؟ کہ اگر تم سبل پہ چلے، فتفرق بكم عن سبیلہ، سبیل الہی سے یہ سبل تمہیں ہٹا دیں گے. یہاں سبل سے مراد وہ مختلف راستے جو مستقیم راہ سے، لنک روڈ شیطان نکالتا ہے، ڈائیورجن، بتاتا ہے کہ یہ بھی درست راستہ ہے، یہ بھی ایک مسیر ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ سبل ہیں، ہٹا دیتا ہے راستے سے. یا خود انسان بناتے ہیں سبل، صراط خدا پر خود انسان بنا لیتے ہیں. یا نہ صراط خدا پہ نہیں بناتے، خود سے اپنے طور پر ایک راہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک راہ ہے چلنے کے لیے، یہ سبل ہے. جس طرح کمیونزم ایک سبل ہے، یعنی سبیلوں میں سے، سبل میں سے ایک سبیل ہے، لبرلزم ایک سبیل ہے اور دیگر ازم ایک سبیل ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ صراط مستقیم ہیں، اس کے اوپر چلو اور بہت واضح اور روشن ہے. سبل کی پیروی مت کرو، متفرق راہوں پہ مت چلو. کیا ہوگا؟ فتفرقوکم، اس کا نتیجہ تفرقہ ہے. چونکہ دو چار اس راستے پہ چلے جاؤ گے، دو چار اس راہ پہ، دو چار اس راہ پہ، اور اس طرح واحد امت تبدیل ہو جائے گی فرقوں میں اور گروہ میں. فتفرقوکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت ہے تمہیں کہ شاید تم تقوی اختیار کر لو یا متقی بن جاؤ، راہ تقوی پہ قائم رہو. یعنی یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک خبردار کرنا ہے تمہیں کہ صراط و سبل دونوں تمہارے سامنے ہیں، رسول اللہ کا راستہ و اللہ کا راستہ، اور جو خود لوگوں نے تمہارے سامنے راستے بنا کے رکھے ہیں، آبائی راستے، متفرق راستے جن پر چلنے سے تفرقہ ہوگا. بس پہلا عامل قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صراط کو چھوڑنا و سبل اختیار کرنا باعث تفرقہ ہے، پہلا عامل جس کی وجہ سے متحد قومیں، متحد امتیں انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں. یعنی سبل پر چل کر، خوب بعض پھر سبل کو تائید کرتے ہیں کہ درست ہے، خوب ہر ایک اپنا اپنا راستہ جا رہا ہے، سب درست جا رہے ہیں. پلورلزم، یعنی جتنے راستے ہیں یہ سب صحیح ہیں، جو جس راہ پہ جا رہا ہے درست جا رہا ہے، سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں. صریح قرآن اس بات کو رد کرتا ہے کہ سبل سب ایک اختتام پر منتہی نہیں ہوتے، تفرقے پر منتہی ہوتے ہیں. سبل پہ جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے اس سبیل کے والے اس سبیل کے مخالف، اس سبیل والے اس سبیل کے مخالف، اس راہ والے اس راہ کے. سبیل سے مراد وہ جو جلوس میں پانی کے لیے ٹنکی رکھتے ہیں، وہ نہیں ہے مراد. ابھی یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ہمیں کہ تاغوت کو تابوت اور سبیل کو ٹنکی نہ سمجھ بیٹھیں گے، کہ تفرقے کے لیے ایک پانی کی سبیلیں ہیں مثلا. ظاہر ہے سوالوں سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے، ابھی جو سوالات کرتے ہیں بعض لوگ، یہ وضاحتیں کرنا ضروری ہو گئی ہیں جو نامناسب ہیں. اگرچہ سبیل یعنی راہ، متفرق راستے جو مختلف لوگوں نے کھولے ہیں، اور اکثر راستے خوب ظاہر اہل علم کھولتے ہیں، جو اہل علم نہیں ہیں ان سے نئی راہیں نہیں کھلتی. آبائی راستے، کلچرل راستے، تہذیبی راستے، مختلف راستے، قدیمی راستے، جدید راستے، تجدد کے راستے، تہجر کے راستے، یہ مختلف راہیں ہیں، یہ باعث تفرقہ ہیں. بھلے بعضوں کا یہ جو درویشانہ دین ہے، خانقاہی، ان کا یہ نصیحت ہوتی ہے کہ راہیں بے شک الگ رکھو، جھگڑو مت. آج کل جو ایک نصیحت زیادہ مثلاً ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بے شک الگ راہوں پہ چلو لیکن لڑو مت. آپ اپنی پارٹی بناؤ یا اپنی پارٹی بنائے، وہ اپنی راہ پہ چلیں یا اپنی راہ پہ چلیں، لڑو مت، لڑائی نہ کرو. بس لڑائی نہ ہو، باقی سب ٹھیک ہے. قرآن فرما رہے کہ یہ محال ہے کہ جب راستے مختلف ہوں اور لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یہ محال ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ الگ ہے، یہ جدائی، آپ نے ان کے راستے کی نفی کرنی ہے، انہوں نے آپ کے راستے کی نفی کرنی ہے، اس نفی میں یقیناً نزاع تک نوبت آ جائے گی. چونکہ سبل الگ ہیں، پھر انسان تعصب رکھتا ہے اپنے سبیل کے اوپر، دوسرے کے سبیل کو رد کرتا ہے. خواہ نہ خواہ یہ تعصبات انسان کو دوسروں کا مخالف بنا دیتے ہیں، دوسروں کو رد کرتا ہے انسان عملی طور پر. ایک اور اہم سبب جو قرآن ذکر فرما رہا ہے وہ ناقص دین شناسی ہے. تفرقے کا ایک بڑا سبب ناقص دین شناسی، کہ ہر دین کے اندر، دین یہود کے اندر ہے، دین مسیحیت کے اندر بھی ہے، دین اسلام کے اندر بھی ہے. یہ خصوصاً دینداروں کے لیے تفرقے کا سبب ہے. جو بے دین ہیں وہ وہاں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہاں دین ہی نہیں ہے تاکہ دین کی ناقص فہم ہو. جہاں دین ہوگا یہ الجھن دینی لوگوں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر ہوگی. ناقص دین شناسی، حدوری دین شناسی، آدھا دین سمجھنا یا کچھ حصہ دین کا سمجھ لینا اور باقی نہ سمجھنا، اور جو سمجھے اسی کو کل دین سمجھ لے، اور جو نہیں سمجھا اس کو دین سے باہر قرار دے کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی الجھن ہے، تفرقے کا سبب ہے مسلمانوں کے اندر، دینداروں کے اندر، مذہبیوں کے اندر، اور خود دین کے لیے بڑی الجھن بن گئی ہے. یعنی تفرقے سے ہٹ کر بھی دیکھیں یہ بہت بڑی الجھن ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی موضوع سے متعلق فرمایا تھا کہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. خب وہ حصہ دین کا جس سے آشنا نہیں ہے، اس دین کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس حصے کے بھی دشمن ہیں. مثلا ابھی بہت سارے عرفان کے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ اب یہاں بھی تصریح کرنا پڑے گی کہ عرفان سے مراد علم، علم عرفان، نہ کہ جن لڑکوں کا نام عرفان ہے یا جن لوگوں کا نام عرفان. یہ سوالوں سے بچنے کے لیے کہ بعد میں سوال نہ کریں. علم عرفان یعنی ایسا علم جو معرفت خدا انسان کو عطا کرتا ہے. اکثر کیوں دشمن ہیں؟ چونکہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں اس علم کو. فلسفے کے دشمن ہیں، واقعاً دشمن ہیں، نہ کہ مخالف ہیں، دشمن ہیں، شدید دشمن ہیں فلسفے کے. کیوں دشمن ہیں؟ چونکہ جاہل ہیں، جانتے نہیں. علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہالت باعث پیدائش عداوت ہے. ہر جہالت سے ایک عداوت جنم لے گی. جہالت ماں ہے جس کے بچوں کا نام عداوت ہے. جتنا نسل پھیلے گی جہالت سے، وہ ساری عداوت کی نسل پھیلے گی. عداوت ہی عداوت ہے. ہر وہ چیز جس کا انسان جاہل ہے، نا آشنا ہے، اس کا دشمن ہے. اور کیوں جاہل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تھوڑا سا دین پڑھا، باقی نہیں پڑھا. جو نہیں پڑھا اسے دین سے ہی باہر سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. مسو خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اب یہ دین کا حصہ نہیں ہے، پیچھے رہتا کیا ہے دین میں پھر؟ اگر معرفت خدا دین نہیں ہے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ فلسفہ یعنی ہستی شناسی، کائنات شناسی. اگر ہستی شناسی دین نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دین کیا، کس چیز کا نام ہے؟ پیچھے پھر افطار رہ جاتی ہے، پکوڑے رہ جاتے ہیں، سموسے رہ جاتے ہیں، یہ دین رہ جاتا ہے. اگر ہستی شناسی کو چھوڑ دیں، کائنات شناسی کو چھوڑ دیں، وہ نظم عالم کو سمجھنا دین نہیں ہے، پھر کیا دین ہے؟ پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس طرح دیگر مختلف شعبوں کے دشمن ہو جاتے ہیں انسان، چونکہ جانتے نہیں. وہ ناقص دین شناسی سبب بنی ہے. بہت ساری انحرافی شکلیں دین کے اندر پیدا ہوئی ہیں، دین کے نام پر ناقص دین شناسی کا نتیجہ ہے. سیاست دین سے دور ہے، حکومت دین سے الگ ہے، فلاں چیز دین سے دور ہے، باہر ہے. کیوں باہر ہیں؟ چونکہ آغا کو فرصت ہی نہیں ہوئی، توجہ ہی نہیں تھی جب پڑھ رہے تھے کہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی دین ہے. یہ قرآن پورا پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سب دین ہے. یہ صراحت ہے قرآن کے اندر ان امور کے متعلق، یہ دین ہے. یہ سارا تحجر جو پہلے بارہ کا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی افکار میں بہت اہم اصطلاحات میں سے ہے، فکر امام کو سمجھنے کے لیے اور جو جن چیزوں کی طرف امام نے رہنمائی کی. یعنی ہمیں آج کل جس عمومی دینداری سے سروکار ہے وہ تحجر ہے، متحجرانہ دینداری ہے. متحجرانہ دینداری اسی چیز کا نام ہے کہ چند باتیں دین کی پڑھ لیں، چند آیتیں حدیثیں، اور جو پڑھ لیں اسی کو منحصراً دین قرار دیا، اور باقی کو کہہ دیا کہ یہ دین نہیں ہے. خدا رحمت کرے شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک ماجرا میں کسی مسئلے میں اہم مسئلے میں خوب ان کا رویہ خوب بہت عمدہ رویہ تھا سب کے ساتھ و بعض متحجرین کے ساتھ بھی اخلاقی رویہ بہت اچھا تھا ان کا. اب جس میں بعض لوگوں کو تھوڑا سا سوالیہ علامت ہوتی تھی کہ خوب یہ تو متحجر لوگ ہیں اور ان بار کے ایک نشست میں شہید نے اس کی وضاحت کی اور اسی نشست میں ہمیں احساس ہوا کہ بہت ساروں سے زیادہ خود شہید جانتے ہیں ان مسائل کو. ایک شخصیت کا نام لے کے کہا کہ ان کا دین کل دین ان کا 6 مسئلے ہیں, ٹوٹل دین سارا دین ان کا الف سے لے کر یہ تک 6 مسئلے, سارا دین منحصر ہے 6 مسئلوں کے اندر, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا یہ تلسم یہ دائرہ ٹوٹے اور اسے پتہ چلے کہ دین 6 مسئلے نہیں ہیں بلکہ 6 ملین مسئلوں کا نام دین ہے. وہ اسی طرح سے بعضوں نے 6 مسئلوں کو دین سمجھا ہوا ہے, بعضوں نے 10 مسئلوں کو دین سمجھا ہوا ہے, بعضوں نے 4 مسئلوں کو دین سمجھا ہوا ہے. بس چھوٹا سا ایک دائرہ لگا کے مینڈک کی طرح اور اس کے اندر یہی دین ہے اور باقی دین میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ہم نے نہیں پڑھا وہ سرے سے دین میں نہیں ہے. سورہ مبارکہ مائدہ میں اس عنصر کو تفرقے کا عامل ذکر کیا گیا ہے. ناقص دین شناسی, وہ مثال سابقہ قوموں کی ہے چونکہ سنن الہی مشترک ہے, فرق نہیں پڑتا کہ وہ آج کی مثال ہو, مثال پرانی ہو, مثال نئی ہو, سنت الہی کے بیان میں فرق نہیں پڑتا. یہ مثال نصارہ کی ہے, مسیحیوں کی ہے. وَمِنَ الَّذِي, یعنی یہود و مسیح دونوں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں, بنی اسرائیل. آیہ نمبر 14 میں سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, یہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. قرآن نہیں کہہ رہا یہ نصارہ ہیں, خود کو جو لوگ نصارہ کہتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, کہ یہ خود ایک علامت ہے, یہ لہجہ خطاب کا انداز. مثلا فرض کریں کسی شخص نے اپنا نام کوئی رکھا ہوا ہو, فرض کریں کسی کا نام جلندری ہو, وہ دوسرا آدمی اس کو کہے کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہو یا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو جلندر کا کہتا ہے, وہ یہ ایک نوع توبیخی خطاب ہے یا تنزیہ و تانے والا خطاب ہے. بجائے جلندری صاحب کہنے کے کیا کہا جائے کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو جلندر کا کہتا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے. یہ خطاب خود اس کے اندر تھوڑی سی سرزنش ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, یہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, ہم نے ان سے عہد لیا ہے, اب پہچان کروا رہے ہیں کہ یہ ہیں کیا یہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اور بڑے مدعی ہیں نصارہ, بہت مدعی ہیں, اس طرح سے کہ جنت کا مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ ہودن او نصارہ, جنت میں کون جائے گا جو یہودی ہے یا نصرانی. ولن تمسن النار, اور جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں, یہ بنی اسرائیلی دین ہے. خوب ظاہر ہے کسی نے یہ باتیں ان کی زبان پہ چڑھا دے دی کہ چونکہ تم بہت لاڈلے ہو, تمہاری پارٹی بہت مضبوط ہے, تم بنی اسرائیل ہو, اسرائیل یعقوب, بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب, یعنی تم نبی زادے ہو, شہزادے ہو, سید ہو, شاہ صاحبان ہو تم, لہذا جہنم تمہارے لیے تو نہیں ہے, جنت تمہارے لیے, اور تمہارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا بھی نہیں. یہ قرآن نے ذکر کیا بنی اسرائیلی تفکر ہے. اس قدر گھمنڈ میں تھے یہ نصارہ, سب کچھ گناہ کر کے, یہود بھی, اور پھر بھی کہتے تھے جنت میں فقط ہم جائیں گے. قرآن فرما رہے ہیں کہ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے میثاق لیا، عہد لیا بہت پختہ. فنسو حزم مما ذکروا بہ، اور بھول گئے وہ میثاق، وہ عہد، وہ جو کچھ ان سے طے ہوا تھا وہ سب کچھ بھول گئے، فراموش کر گئی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ فسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون. فنسوا حزن، حز حصہ کہتے ہیں، ایک حصہ، حز حصے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. بہت ساری جگہوں پر قرآن نے وراثت کے مسائل میں بھی حز کا ذکر کیا ہے کہ لذکر مثلو حزل انسین، یعنی مذکر کے لیے دو حصے ہیں جیسے مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، مثلو حزل انسین، یا دو مؤنث جیسا، یعنی دو لڑکیوں کے برابر لڑکے کو حظ ملتا ہے، حصہ ملتا ہے، حظ یعنی حصہ. خوب یہ کیا کر، نصارہ کی الجھن ساری کہاں سے شروع ہوئی؟ فنسو حزم، ایک حصہ پورا ہی بھول گئے، مکمل ایک حصہ دین کا، میثاق کا بھول گئے، فراموش کر دیا انہوں نے. مما ذکروا بہ، جو کچھ انہیں کہا گیا تھا، تذکر دیا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، تبلیغ کی گئی تھی، جو اتارا گیا ان کے لیے، اس کا مکمل ایک حصہ بھول گئے. خوب جب بھول گئے تو کیا ہوا نتیجہ؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ ایک پورا حصہ بھول جانے کا نتیجہ کیا ہوا کہ قیامت تک ان کے درمیان بغض، نفرت، عداوت و دشمنی رہے گی. اب سبب کیا ہے کہ ایک پورا حصہ دین کا بھول گئی ہے، چونکہ یہ بھی حصہ بھول گئے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت و بغضا و نفرت و کینہ اور دشمنی قیامت تک ڈال دی ہے. یعنی ناقص دین شناسی، یعنی عمومی طور پر کیا ہوا، ہم نے میثاق باندھا، ہم نے ان کو دین دیا، فنسوا حظاً، یہ ایک حصہ پورا بھول گئے. اب اس حصے کو بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ قیامت تک تفرقہ رہے گا، قیامت تک دشمنی رہے گی ان کے اندر، جب تک وہ بھولا ہوا حصہ دوبارہ ازبر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے. فراموش شدہ دین جب تک دوبارہ احیاء نہیں ہوتا، تفرقہ ختم نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے. ابھی آپ توجہ کریں، اس وقت رائج دین عوام کے اندر، دینی ماحول کے اندر، مدرسوں کے اندر، و حتی علماء اہل علم کے اندر جو دین ہے، اس کو کل دین کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت قلیل حصہ ہے اس دین کا جو خدا نے اتارا ہے. بہت سادہ سا محاسبہ کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہمیں ہوگا. مثلا دین کے اندر کل، قرآن کے اندر کل 6000 سے زیادہ آیات ہیں. شیعوں کو فرصت نہیں ہوئی شمار کرنے کی، ایک غلط تعداد جو زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، 6666، کہ یقیناً کسی قرآن میں اتنی آیات نہیں ہیں، لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ 6666 ہے. خوب 6500 آیات سمجھ لیں یہ موجود ہیں، 6500 آیات میں جو ابھی کتابوں میں موجود ہیں، فقہا جس سے بحث کرتے ہیں، کل 500 آیات مربوط ہیں احکام فقہ سے. کل 500 آیات بنتی ہیں جو فقہی احکام کے بارے میں ہیں، حلال، حرام، واجب، مکروہ، مستحب، فریضہ، جائز، ناجائز، جس میں فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں، کل 500 آیات ہیں. تکرار سمیت، مثلا زکوٰۃ کی آیت بہت تکرار ہوئی ہے، نماز کی آیت بہت تکرار ہوئی ہے، جہاد کی آیت بہت تکرار ہوئی ہے، یہ ریپیٹیشن ملا کے ساری 500 بنتی ہیں، تکرار سمیت 500 ہیں. وہ 500 تو ہو گئی فقہ شریعت، 6000 باقی میں کیا ہے؟ اس میں تو فقہ نہیں ہے، حلال و حرام نہیں ہے، جائز و ناجائز نہیں ہے، واجب و سنت و مستحب و مکروہ نہیں ہے، اور قرآن اس کے بارے میں بھی مدعی ہے کہ وہ بھی دین ہے، وہ بھی ہدایت ہے، پوری کتاب ہدایت ہے، قرآن سب ہدایت ہے. وہ اگر سارا قرآن ہدایت ہے، 500 تو خوب سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ یہ فقہ ہے، شریعت بنتی ہے، توزیع المسائل بنتی ہے 500 آیات سے، یہ 6000 کس کام آئیں گی؟ تراوی پڑھنے کے، یہ سریں جمانے کے مثلا، یا استخارے نکالنے کے لیے، ہر ایک نے ایک مصرف ان کا نکالا ہوا ہے۔ یہ ہے فنسو حزم میں مردو کے روبے، عیسائی اتنا بڑا حصہ نہیں بھولے جتنا مسلمان بھول گئے ہیں، مسلمان زیادہ بڑا حصہ بھول گئے ہیں دین کا۔ یعنی 500، اب 6500 میں سے 500 کا تناسب کتنا بنتا ہے، کتنا حصہ بنتا ہے؟ 6500، 11واں حصہ، 12واں حصہ بنتا ہے، 1/12 بنتا ہے۔ وہ 1/12 میں سے، یعنی 11 حصے چھوڑ دیے ہیں، بھولے ہوئے ہیں ہم، ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن کا، 11 حصے پورے بھول گئے ہیں۔ فنسو حزم میں مدو کے روبے، اتنے سے دین سے کہتے ہو پھر کیا حاصل ہو؟ برکت بھی ہو، امت بھی ہو، مسلمان بھی ہو، برتر بھی ہو، غالب بھی ہو، فلان نہ۔ عزیز من، قرآن کہتا ہے اتنے سے دین سے صرف تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جو ہے تمہارے اندر اتنا سا دین سمجھنے سے صرف تفرقہ پیدا ہوتا ہے بس۔ فنسو حزم مما ذکروا بہ، جو کچھ ہم نے بتایا تھا، ما عمومیت ہے اس کے، یعنی ما ذکروا بہ، جو کچھ ہم نے بتایا تھا، یا ما انزل، جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا، اس کا ایک حصہ بھول گئے، حزن ایک حصہ بھول گئے، جس کے نتیجے میں تفرقہ پڑ گیا۔ تو ان کا کیا حشر ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا تھا اس کا ایک حصہ سمجھا، باقی سارے حصے بھول گئے، تو ان میں کیا پیدا ہوگا؟ تفرقہ۔ کیا قیامت تک عداوت، دشمنی، بغضہ، کینہ، نفرت، یہ سنت الہی ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ناقص دین سمجھو گے، کچھ سمجھو گے، کچھ نہیں سمجھو گے، اس کا نتیجہ کینہ و نفرت ہے قیامت تک۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور عنقریب خدا انہیں، عنقریب بتا دے گا اللہ انہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور نکل آیا نتیجہ سب کے لیے نکل آیا۔ قرآن میں کیوں ذکر کیا کہ نصارہ ایک حصہ دین کا بھول گئے، اور وہ حصہ جو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے ان میں تفرقہ پڑ گیا؟ قرآن میں اس لیے لکھا ہے کہ اگر تم بھی قرآن اکثر بھول گئے یا کچھ حصہ بھول گئے، تو تمہارے اندر بھی جو نتیجہ نکلے گا دین فراموشی کا، وہ تفرقہ ہے۔ اب آپ اس روشنی میں ذرا موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، مسلمانوں میں کب تفرقہ ختم ہوگا؟ کانفرنس بلائیں، ملی یکجہتی کونسل بنائیں، فلاں بنائیں، یہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ قرآن کہہ رہے کہ تم اکثر دین ہی بھولے ہوئے ہو، اب اس میں جو کونسل بناؤ، جو کانفرنس بناؤ، جو بناؤ گے، سوائے تفرقے کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، چونکہ تم قرآن بھولے ہوئے ہو، دین بھولے ہوئے ہو تم سارا۔ ایک اور قرآن سبب و عامل ذکر کرتا ہے تفرقے کے لیے، کہ آیات اجتماعی انسان کی، اس میں تبدیلی آئے گی بنا میں تفرقہ، یعنی گروہ گروہ بننا، فرقے فرقے بننا، ٹولے بننا، گروپ بننا، ایک ہی عنوان کے تحت مختلف گروپ بننا، یا مختلف عنوانوں سے مختلف گروپ بننا، سب فرقہ ہی کہلاتا ہے۔ یعنی مثلا فرض کر لیں کہ شیعہ سنی بننا، شیعوں کے اندر مختلف گروہ بننا، سنیوں کے اندر مختلف گروہ بننا، یہ سب تفرقہ ہی کہلاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ شیعہ سنی جنگ ہو تو تفرقہ ہے، شیعہ شیعہ جنگ ہو تو ثواب ہے، یہ سب تفرقہ ہی کہلاتا ہے۔ گروہ جو بنے ہوئے ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، یہ ٹولہ الگ، وہ ٹولہ الگ، وہ گروہ الگ، یہ گروہ الگ، جس نام سے بھی بنے ہوئے ہیں فرق نہیں پڑتا، عنوان مہم نہیں ہے۔ تفرقہ یعنی جدائی، فرق جدائی کو کہتے ہیں۔ فرق، یہ جو مانگ نکالتے ہیں، بالوں کو آدھے بال ادھر کر دیتے ہیں آدھے بال، ادھر کر دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فرق، فرق یعنی بالوں کے درمیان جدائی ڈال دینا، آدھا حصہ دائیں کی طرف کر دینا، آدھا بائیں طرف کر دینا، یہ فرق ہے. مفرق یا مفرق، جہاں پر وہ خط کھینچا جاتا ہے، مانگ نکالی جاتی ہے سر میں، اس کو مفرق کہتے ہیں عرب. جدائی کا خط، خط جدائی، یہ خط جدائی ہے. جہاں بھی جدائی آ جائے، الگ ہو جائے، یہ تفرقہ ہے. جہاں جدائی آ جائے، اشتراک ختم ہو جائے، وحدت ختم ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے، یہ تفرقہ ہے. تفرقہ خیز و تفرقہ انگیز عوامل میں قرآن مجید ایک بغی کو قرار دیتا ہے عنوان. بغی قرآنی اصطلاح ہے. بغی بغا سے ہے، بغیا بے غین یہ، اس سے مصدر بنتا ہے بغی. اس کو قرآن مجید تفرقے کا موجب قرار دیتا ہے کہ یہ بھی باعث تفرقہ ہے. بغین تفرقہ ڈالتے ہیں لوگ. سورہ شورا میں، سورہ مبارکہ شورا میں آیت 14 میں اس عامل کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے باعث تفرقہ قرار دیا ہے، یعنی امت کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوگی بنام باغی، وہ اس عامل کے نتیجے میں ہے. آیہ نمبر 14 میں. آیہ 12-13 میں وہ اتحاد کا عامل ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء کا راستہ، اور اس کے بعد عامل تفرقہ ذکر کیا گیا ہے. آیہ 13 میں ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یعنی اے پیغمبر، آپ کے لیے جو کچھ ہم نے شریعت مقرر کی ہے، یہ وہی ہے جو نوح کے لیے پہلے کی تھی، وہی چیز آپ کے لیے بھی مقرر کی ہے، نہ کہ ان کے لیے الگ دین تھا، آپ کے لیے الگ دین ہے، راہ وہی ہے، دین وہی ہے. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، اور یہی جو آپ اور نوح کے لیے بیان کی تھی، یہی وہ چیز ہے جو ابراہیم و موسی و عیسی کے لیے علیہم السلام بیان کی تھی. وہ کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو سب انبیاء کے لیے تھی، وہ کیا چیز ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کریں آپ، اقامۂ دین کریں، دین کو قائم کریں. قائم بس معلوم ہے، دین ایک قابل اقامہ چیز ہے، قیام کے قابل ایک چیز ہے. قیام دین یعنی جب نظام دین برپا ہو، یہ قیام دین ہے. دین کے سائے میں حیات انسانی آ جائے، اور دین کی روشنی میں زندگی انسان کی بسر ہو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ نہ کریں. یہ آپ کے لیے بھی اور سابقہ سب انبیاء کے لیے طے یہی نقطہ تھا کہ آپ کا کام دین قائم کرنا اور تفرقے سے پرہیز کرنا ہے. قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. اور پھر یہ فرمایا کہ مشرکین پر یہ چیز گران گزرتی ہے، انہیں پسند نہیں ہے، لیکن آپ اور دیگر انبیاء کا راستہ معین ہے. وہ پھر کیوں ہوا تفرقہ؟ کیوں ہوا؟ کہاں سے تفرقہ پیدا ہوا؟ جنم کہاں سے لیا تفرقہ نے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم، تفرقہ آیا، انہیں علم تھا، دین کا آگاہی تھی. پہلا سبب یہ تھا کہ دین کو بھول جانے سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. جو لوگ اکثر ایسا دین کا بھول جائیں، وہ الگ ہو گئے، جس طرح ابھی الگ ہیں، جی فلاں مجتہد سیاست کے قائل نہیں ہیں، فلاں مجتہد سیاست کے قائل ہیں، فلاں یوں ہیں، فلاں یوں ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مجتہد جو دین کا بڑا حصہ بھول گیا ہے، وہ اور اس کے پیروکار الگ گروہ بن گئے، فرقہ بن گیا پورا، ان لوگوں کے مقابل میں جو اس حصے کو یاد کیے ہوئے ہیں، دین کے اس حصے کو، اور عمل پیرا ہیں، یہ ان کے مقابلے میں ایک فرقہ بن گیا. جو 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 کچھ بھول گیا، فراموش کر گیا اور ترک کر دیا، فرقہ بنتا چلا گیا. یہاں پر ہے کہ نہ، یہ دوسرا عامل تفرقے کا، تیسرا عامل تفرقے کا یہ نہیں ہے کہ دین جانتے نہیں ہیں، بھول گئے ہیں، بخوبی آگاہ ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. من بعد العلم، علم آ گیا ہے، آگاہی آ گئی ہے، جانتے ہیں، پھر بھی تفرقہ کر رہے ہیں. اب کیوں تفرقہ کر رہے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے، بغاوت داخلی کی وجہ سے، بینہم آپس کی بغاوت کی وجہ سے دین میں تفرقے کا سبب بن گئے ہیں، اگرچہ انہیں علم ہے، جانتے ہیں، آگاہ ہیں، ہر چیز سے آگاہ ہیں. بغیم بینہم، وہ مثلاً اگر ہم کہہ لیں گے شیعہ سنی کیوں اختلاف ہے و تفرقہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک طبقہ دین کا بڑا حصہ بھول گیا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس وجہ سے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ بھول گئے ہیں، یاد ہی نہیں ہے وہ. وہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ کو تو یاد ہے، یہ کیوں آپس میں تفرقہ رکھتے ہیں؟ انہیں تو یاد ہے، یہ کیوں تفرقہ رکھتے ہیں؟ یہاں پر قرآن اب یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی بغی، یہ بھی نسو حزم، یعنی اہل بیت کو بھولنے کے نتیجے، نہ بغیم بینہم، بغاوت ہے ان کے درمیان. ابھی بیان کریں گے بغاوت کیا ہوتی ہے، بغیم کیا ہوتا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اور یہ جو خدا نے پہلے سے قانون مقرر کیا ہوا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہیں پر فیصلہ ہو جانا تھا، انجام یہیں آ جانا تھا تفرقے کا. نتیجہ، کچھ چیزوں کا نتیجہ تفرقہ ہے، تفرقے کا نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے. یہ تباہی ہو جانی تھی ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قانون بنایا ہوا ہے اور وہ پہنچایا ہوا ہے، اس وقت تک رہنا ہے یہ مسئلہ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، یہ مطلب کئی آیات کے اندر موجود ہے. بغی کا مطلب، سورہ آل عمران میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یہاں بھی سیاق تقریباً مشابہ اسی کا جو سورہ شورا میں تھا، بلکہ زیادہ واضح تر ہے. یہاں پر سورہ آل عمران میں آیہ 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین، پسندیدہ دین، قبول دین، منظور خدا کا دین اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اب اہل کتاب پھر کیوں تفرقہ؟ اسلام دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک شریعت اور ایک دین، یہاں دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. پیغمبر اکرم جو شریعت لے کر آئے ہیں اسے بھی اسلام کہتے ہیں، اور خدا کا دین جو جس کے اوپر یہ شریعت قائم ہے وہ دین بھی اسلام ہے. چونکہ انبیاء دیگر کی شریعتیں مختلف تھیں، وہ بھی دین اسلام ہی کی شریعتیں تھیں، یعنی ان شریعتوں کا دین بھی اسلام ہی تھا، بنیاد اسلام تھی، شریعت کا نام الگ تھا. شریعت رسول اللہ میں دین بھی اسلام ہے، شریعت بھی اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اختلاف کیا ہے علم آ جانے کے بعد، کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ جب علم بھی ہے کہ یہ درست بات ہے، پھر کیوں اختلاف ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے بغی، بغی ہے ان کے درمیان. سورہ بقرہ میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی عامل کو بیان کیا، اور کئی اور آیات میں بھی ہے، زیادہ ساری آیات مشاہدہ نہیں کرتے ہم، نمونے کے طور پر آیت 213 تو بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 213 ہماری بحث کی بھی بنیاد ہے، اور پہلی جو بحث اس سے ہوئی ہے امت سازی، اس کے لیے بھی یہ بنیاد تھی یہ آیت. کان الناس امتن واحدہ، لوگ ایک امت واحدہ تھے، وہ یہ ایک انسانی اجاد کی اجتماعی شکل امت، لوگ ایسے ہی تھے، سب امت واحدہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا، امت واحدہ تھے، پھر تفرقہ و اختلاف آ گیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا مبشر و منذر بنا کر تاکہ یہ اختلاف و تفرقہ ختم کریں اور انہیں امت واحدہ بنائیں. انبیاء امت واحدہ کے لیے آئے ہیں، امت بنانے کے لیے آئے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور خدا نے انبیاء کو کتابیں دی تاکہ لوگوں میں جن ممارد میں اختلاف ہے ان میں جا کر ان میں قضاوت کریں و اختلاف کریں. اختلاف ہوا کیوں ہے ان کے درمیان، کیوں اختلاف ہوا اور امت واحدہ کے حصے بکرے ہو گئے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اختلاف ان لوگوں نے نہیں کیا جو جانتے نہیں تھے، اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کے پاس واضح ثبوت آ چکے تھے، انہوں نے اختلاف کیا ہے. کیوں؟ بغیم بینہم، اس لیے کہ آپس کی بغاوت باعث بنی ان کی، باغی تھے در حقیقت، بغی و بغاوت باعث بنی تفرقے کی. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور بھی متعدد آیات ہیں. باغی قرآن کی زبان میں باغی سے مراد تجاوز ہے، حد سے بڑھنا، البتہ نہ عملاً حد سے بڑھنا بلکہ حد سے بڑھنے کا رجحان، نیت، ارادہ. بہت سارے لوگوں کے اندر خوب یہ ہوتا ہے یہ خیال کہ جو مقررہ حد ہے میں اسے جی چاہتا ہے اس کا توڑ دے، اس کو نا ارادہ کیا ہوا ہے، شوق ہے اس کو، رجحان ہے اس کے اندر، تمایل ہے اس کے اندر کہ مقررہ حد کو توڑ دے. وہ مثلا مثال لیں گے، اگر ٹریفک میں سپیڈ لمٹ ہے کہ اس روڈ پر آپ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلائیں، ابھی رش ہے، گاڑی 70 یا اس سے بھی کم میں چل رہی ہے، لیکن یہ ڈرائیور اس کو جلدی ہے، اس کی نیت میں ہے کہ اگر یہ روڈ صاف ہوتا، اگر ٹریفک نہ ہوتی تو میں 140 کی سپیڈ سے، چونکہ بہت جلدی ہے مجھے پہنچنا ہے، میں 140 کی سپیڈ سے چلتا یہاں پر. یہ جو اس کا رجحان ہے قانون توڑنے کا، ابھی توڑا نہیں ہے اس نے، لیکن اس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے بغی ہے، یہ بغی ہے، یہ بغاوت ہے، اسی کو بغاوت کہتے ہیں. حد توڑنے کا تمایل، حد توڑنے کا رجحان، حد سے آگے بڑھنے کا شوق جو بہت انسانوں کے اندر موجود ہے. حدود کے اندر رہنا تقویٰ ہے، حدود کا احترام، یعنی یہ ہمیشہ یہ رجحان کہ میں حد کے اندر رہوں اور کبھی بھی حد نہ توڑوں حتیٰ مجبوری کی حالت میں، کبھی بھی یہ شوق نہ ہو کہ میں جہاں 70 کلومیٹر لکھا ہوا ہے میں 140 کلومیٹر چلاؤں وہاں پر گاڑی. یہ بغاوتیں انسان کے اندر، فرد فرد کے اندر یہ رجحانات موجود ہیں. یہ بغین بینہم ہے، حدود توڑنا، تجاوز کرنا، تعدی کرنا. اور یہی رجحانات پھر جب اندر پیدا ہوتے ہیں آہستہ آہستہ عمل میں بدل جاتے ہیں، جوں جوں موقع ملتا جاتا ہے انسان کو. چونکہ یہ باغی جو اندرونی طور پر باغی ہوتے ہیں بہت سارے بزدل ہوتے ہیں، حد توڑنے کی جرت نہیں ہوتی، مثلا ڈرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والا کہیں کھڑا ہوا نہ ہو، بزدلی کی وجہ سے یا اس سے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے، ورنہ حد کا احترام نہیں ہے اس کے اندر، پولیس والے سے ڈرتا ہے، یہ باغی ہے. قرآن اس کو متقی نہیں سمجھتا، جو پولیس کے ڈر سے گاڑی صحیح چلا رہا ہو یہ متقی انسان نہیں ہے. جو استاد سامنے کھڑا ہوا ہے اور منظم ہے یہ متقی نہیں ہے، استاد کو دیکھ کر جو منظم ہو یہ متقی نہیں ہے، قرآن اس کو نہیں کہتا متقی، کیونکہ اس کے اندر بغاوت ہے، یہ فوراً اس انتظار میں ہے کہ استاد ہٹے اور میں بے نظمی دکھاؤں، یہ باغی ہے، قرآن کی نگاہوں میں یہ باغی ہے، یہ بغاوت ہے اس کے اندر، نفس اس کا باغی ہے، باطن اس کا باغی ہے. اور جو ہی مانے ہٹے گا یہ فوراً بغاوت کر دے گا، بغاوت پہ اتر آئے گا، جو ہی مانے ہٹنے کا منتظر ہے. اور یوں ہی ہوتا ہے جن کے اندر رجحان بغی موجود ہوتا ہے، تجاوز و تعدی کا، حد توڑنے کا، موانی کی ہٹنے کی انتظار میں ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنے کی انتظار میں، جو ہی وہ رکاوٹیں برطرف ہوتی ہیں فوراً پہلا کام ہاتھ توڑتے ہیں، اور یہیں سے ساری خرابی شروع ہو جاتی ہے. تفرقہ حیات اجتماعی میں یہی، یہ حیات فردی میں بھی نابودی کا باعث ہے بغاوت، اور حیات اجتماعی کو بھی تباہ کرتا ہے یہ عامل. بہت سارے لوگوں کے اندر، مثلا فرض کریں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ابھی سے رجحان ہے انجمن پہ میں قبضہ کر لوں، مسجد پہ میں قبضہ کر لوں، فلاں پہ میں قبضہ کر لوں، ادھر میرا ہولڈ ہو، میری بات چلے ادھر، یہ بغی ہے اس کے اندر، اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے، دوسروں کی حدود کو پائمال کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ تقوی نہیں ہے. اور جو ہی موانے ہٹتے ہیں یہ فوراً اقدام کرتا ہے. بس کون لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں؟ باغی. قرآن کہہ رہا ہے باغی، اور کب کہہ رہا ہے؟ من بعد العلم، من بعد البینات، پڑھ لکھ جانے کے بعد، عالم بن جانے کے بعد، یعنی باغی علماء، بغی علمی، یہ علم آ جانے کے بعد بغی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. جانتا ہے کہ یہ ٹھیک رہا ہے، علم میں ہے اس کے، لیکن بغی کے اندر اس کو اکساتی ہے یہ حس، یہ رجحان تجاوز تفرقہ ڈالتا ہے. میں کیوں لیڈر نہ بنوں، میں کیوں بڑا نہ بنوں، میں کیوں سرپرست نہ بنوں، میں کیوں قائد نہ بنوں، میں کیوں رہبر نہ بنوں، میری کیوں شہرت نہ ہو، میرے گرد مجمع کیوں نہ ہو، میرا استقبال کیوں نہ ہو، یہ بغیم بینہم تجاوز کرتا ہے اپنی حد سے اور امت کو تقسیم کر دیتا ہے. اور دیکھیں یہ کام من بعد العلم باغیان، باغیوں نے کیا، پھر انبیاء آئے باغیوں کے جو نقصانات تھے، جو انسانی معاشرے کو تباہ کر چکے تھے یا تفرقہ ڈال چکے تھے، اس کو جوڑنے کے لیے، جو یہ توڑ چکے تھے اسے جوڑنے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، باغی علماء نے جو امتوں کو نقصان پہنچایا، انبیاء نے آ کر اس کی تلافی کی و ترمیم کی. اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ یہ قاعدہ ہے، ہر نبی آئے گا، وہ آ کر امت بنائے گا، اس امت کے اندر باغی پیدا ہوں گے، وہ امت کے ٹکڑے کر دیں گے، پھر ایک نبی یا نبی کا وصی یا ان کا کوئی پیروکار آئے گا، وہ پھر امت سازی کرے گا، پھر باغی پیدا ہوں گے، اور یہ تسلسل ہمیشہ جاری رہے گا. یہ سنت خدا ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے امت بننی ہے، باغیوں کے ذریعے سے امت ٹوٹ جانی ہے. باغی کون ہیں؟ جن کے اندر اپنی حد سے زیادہ رجحان ہے، نااہل ہیں لیکن ان کی جو آرزوئیں ہیں یا رجحانات ہیں بہت بڑے ہیں. مثلا سیاستدان، پاکستانی سیاستدان دیکھیں، ان سیاستدانوں کے جو تمایلات ہیں، اہلیت ان کی یہ ہے کہ یہ ایک گدا گاڑی کے مسئول بننے کے قابل نہیں ہے، واقعیت ہے یہ، اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک گدا گاڑی ان کو دے دی جائے اور اس کو چلائیں. ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ قابلیت ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، واقعا ان کی قابلیت کا امتحان لیا جائے، چیک کیا جائے، ٹیسٹ کیا جائے اس کو. ظلم ہے گدا گاڑی پر بھی اور گدے پر بھی کہ ان لیڈروں کو اس کا مسئول قرار دیں آپ، لیکن یہ ملک کی تقدیر پر سوار ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر بہت شدید خواہش ہے ہم قوم کے لیڈر بنیں، ہم قوم کے رہنما بنیں. بس وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، سینٹ میں چلے جاتے ہیں، بات کرنا نہیں آتی، واقعی بات کرنا نہیں آتی، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. چھ چھ سال سینٹ کا ٹینیور گزارا ہے، بعضوں نے بہت زیادہ، شاید 22 سال ایک سینیٹر پاکستان کی سینٹ میں رہا ہے، اور اس پورے مجموعے میں اس نے ایک جملہ بولا ہے فقط، وہ بھی پنجابی میں، کہ یہ پنکھا میرے ول کر دو. پنکھے کا رخ کہیں اور تھا تو انہوں نے دوسروں سے کہا کہ میرے ول کر دو یہ پنکھا، کہ ہوا مجھے لگے اس کی. یہ 22 سالہ کارکردگی ہے سینٹ کے اندر، تنہا بیان ہے جو اس شخص نے دیا ہے. واقعی آپ سمجھتے ہیں گدا گاڑی کے قابل ہے کہ اس کو گدا گاڑی دی جائے؟ اگر اس کو گدھا گاڑی دے دیں, گدھا اس کو گاڑی کے آگے بنا بٹھا کے خود پیچھے بیٹھ جائے گا اور اس کو چلائے گا آگے, تو گدھے کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا نااہل ہے. لیکن بغاوت ہے ان کے اندر, بغاوت یعنی اپنی صلاحیت کی حد سے تجاوز کرو جانے, جو نہیں ہیں وہاں آنا چاہتے ہیں اور وہاں آ گئے ہیں, یہ بغاوت ہے. بغیم بینا ہو خوب, اس کام کے لیے پھر ظاہر ہے توڑنا پڑتا ہے بہت کچھ. اب دیکھیں پارٹیاں توڑ رہے ہیں, پارٹی بناتے ہیں, پارٹی بنانا خود ایک بغاوت ہے, پھر پارٹی بنا کے اس کو توڑتے بھی ہیں, چونکہ اس کی بغاوت پوری نہیں ہوئی, یعنی جو اس کے رجحانات تھے وہ پارٹی کے اندر پورے نہیں ہوئے اس پارٹی میں, لہذا پارٹی کے دو حصے کر کے یہ اس طرف سے. پہلے خود پارٹی بنانا قرآن کے نزدیک بغاوت ہے, چونکہ تفرقہ ہے, تحزب تفرقہ ہے, قرآن کی اصطلاح میں تحزب حزب بنانا تفرقہ ہے, امت کے ٹکڑے کرنا ہے. کیوں بناتے ہیں تحزب, کیوں بنا حزبیں کیوں بنتی ہیں؟ بغیم بینہم, موقع نہیں ملتا ان کو, اگر حزب نہ بنائیں موقع نہیں ملتا. الگ گروہ بنائیں گے تو لیڈر شمار ہوں گے, الگ گروہ نہ بنائیں کوئی لیڈر مانتا نہیں ہے ان کو, بس بغیم بینہم تفرقہ کرتے ہیں. ایک اور عامل قرآن مجید نے اس بات کو ختم کرتے ہیں, چند آیات بھی اور بھی پڑھ دیتے ہیں سری. ایک دنیا پرستی ہے, پیروی دنیا, حب دنیا, یہ مطلب سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 152 میں خداوند تعالی نے بیان فرمایا ہے, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر واسيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. خوب یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جنگ کے موقع پر تقسیم ہو گئے, مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. کیوں اختلاف پیدا ہوا؟ قرآن وجہ بیان کرتا ہے, حتی اذا فشلتم, تم سست ہو گئے, ڈھیلے پڑ گئے, وتنازعتم, تم فی الامر جھگڑا ہو گیا, تمہارے میں اختلاف ہو گیا, تفرقہ آ گیا, کس وجہ سے؟ واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا, وہ طبقہ سامنے آ گیا جو دنیا پرست تھا, دنیا پرستوں نے اظہار اختلاف کیا, نزاع کیا, چونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی مفاد حاصل نہیں ہونا جس طرف رسول اللہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اور وہ طبقہ جو آخرت کا خواہاں تھا, دنیا پرستوں نے جب وہ سامنے آئے اس وقت تمہارے اندر جو نزاع تھی اور تمہارے اندر جو سستی تھی, شکست ظاہر تمہاری ہو رہی تھی, یہ دراصل دنیا دار و دنیا پرست طبقے کی وجہ سے تھا. دنیا پرستی باعث تفرقہ ہے, چونکہ دنیا پرست و دنیا دار ہر جگہ اپنا مفاد دنیاوی نظر میں رکھتا ہے, اور اجتماعی حیات کے لیے مفاد دنیاوی کو ترجیح دیتا ہے, لہذا ہر جگہ مفاد دنیا کے خاطر الگ دھڑا بنا لیتا ہے, الگ گروہ بنا لیتا ہے, الگ پارٹی بنا لیتا ہے, چونکہ اس کا مفاد دنیاوی دوسروں کے ساتھ رہنے میں نہیں ہوتا, پورا نہیں ہوتا, اس وجہ سے یہ تفرقہ. اور بھی آیات ہیں اس مضمون کی, متعدد آیات ہیں, زیادہ نہیں پڑتی. خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری, یعنی محرومیت از رحمت خدا, یہ بھی باعث تفرقہ ہے کہ وہ قوم جس سے خدا اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے, یعنی ملعون, لعنت رحمت کے مقابل حالت کو کہتے ہیں, قرآنی لعنت, پاکستانی لعنت گالی ہے, جیسے تبرہ گالی ہے, قرآنی تبرہ اور ہے, قرآنی لعنت اور ہے, پاکستانی تبرہ و لعنت اور ہے, یہ ممنوع ہے. لعنت گالی کے طور پر لعن ممنوع ہے, لعن فعل خدا ہے, خداوند تبارک و تعالی لعن کرتا ہے. لعن سے مراد یعنی رحمت, روک کے کسی کو محروم کر دینا, یہ لعن ہے, اور کسی کو کچھ عطا کرنا یہ رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ دونوں کام کرتا ہے. رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں خدا دے دیتا ہے کسی کو، علم دے دیتا ہے اور بہت سارے وسائل دے دیتا ہے، اور بسا اوقات یہی چیزیں لے لیتا ہے. مثلاً علم کے حصول کا راستہ خدا روک لے کسی سے، یہ ملعون ہے. جو علم سے خدا کسی کو محروم کر دے یہ ملعون ہے، قرآن کی اصطلاح میں یہ ملعون ہے. پاکستان میں ہمارا مخالف ملعون ہے، لیکن قرآن میں جو علم سے محروم ہے، جو تقویٰ سے محروم ہے، جو فضائل سے محروم ہے، وہ ملعون ہے. کیوں محروم ہوتا ہے؟ محرومیت کے اپنے اسباب ہیں، الگ اسباب ذکر کیے، یعنی وہ بھی ایک سنت خدا کے تحت ہے کہ خدا ون تعالیٰ کیوں کسی کو محروم رکھتا ہے، ملعون کیوں بناتا ہے. لیکن یہاں پر ہے کہ رحمت خدا، خدا جن معاشروں سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، رحمت خدا کے اٹھنے سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر. سورہ وارکہ ہود میں آیہ 118 میں ہے، آیہ 118 اور 119، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا کی مشیت ہوتی تو لوگ ایک ہی امت ہوتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہوگا ایسے نہیں، چونکہ خدا نے ان کو واحد نہیں بنانا، انہوں نے خود بننا ہے، وحدت خود ایجاد کرنی ہے. امت بھی خود بننا ہے، وحدت بھی اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے، چونکہ قانون اللہ یہ ہے کہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، خود بدلیں گے اللہ بھی بدل دے گا ان کو. لیکن چونکہ خود نہیں بدلتے، بس کیا ہوگا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف و جنگ و نفرت و کینہ میں رہیں گے مبتلا، ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہیں گے. اب اس کو پاکستانی سوسائٹی کو نظر میں رکھیں، اس وقت جو کچھ حالات ہیں، یہ قرآن یہی بیان کر رہا ہے. کیوں امت واحدہ نہیں بنیں گے اور ہمیشہ اختلاف و جھگڑے اور نظام میں غرق رہیں گے؟ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر خدا اپنی رحمت نازل کرے. اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر رحمت پروردگار ہوگی وہ نہیں پڑے گا اس میں، لیکن جس سے خدا اپنی رحمت لے لے گا وہ لا یزال مختلفین، دائماً اختلاف میں پڑتے رہیں گے. پس جہاں تفرقہ ہے، یعنی خدا نے رحمت اپنی اٹھا لی ہے ان سے، تفرقہ علامت ہے، نتیجہ ہے، رحمت خدا کے اٹھنے کا نتیجہ ہے. کیوں خدا رحمت اٹھا لیتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ وجوہات بنتی ہیں کہ خدا کسی ملت سے اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے، کہ ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ بعد میں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور آخری عامل جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، وہ پیروی ہوا و ہوس ہے، خواہشات کی پیروی، ہوا و ہوس کی پیروی. اکثر لوگ عبد الحوس ہیں، غلامان ہوس، غلامان خواہش ہیں. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کس کے بندے ہیں؟ خواہش جدھر لے جاتی ہے، جی جدھر لے، جی چاہتا ہے، یہ جی خواہش کی، خواہش کا دوسرا نام ہے، جی یعنی خواہش، جی چاہتا ہے، جی چاہا میں نے ایسے کروں. کون سی چیزیں ہمیں اٹھاتی ہیں وہ بٹھاتی ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کے ہاتھ میں ہماری رسی ہے، لگام ہے؟ خواہش، ہوس. جس کے ہاتھ میں زمام ہے وہ اسی کے بندے ہیں، ہم اسی کے عبد ہیں، عبد الحوس ہیں، عبد الحوا. قرآن مجید کہتا ہے کہ بعض عبد ہیں، بندے ہیں، وہ ہوس معبود ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، پرستش کرتا ہے خواہش کی وجہ کی، جی چاہتا ہے میرا یوں کرنا. خوب ظاہر ہے خواہش، ہوس ہمیشہ اس راہ پہ چلاتی ہے انسان کو جو نادرست راستہ ہے. ہوس نفس امارہ کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے. خوب یہ ہوس بڑکی ہوئی ہوتی ہے، انسان جدھر جی میں جاتا ہے، آتی ہے ادھر ہی جاتا. کہ یہی سورہ آیہ 213 جو پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ تھا کہ اتباع ہوا و ہوس. اور سورہ بقرہ میں آیہ 176 میں بھی ہے، چونکہ وقت تمام ہے اب مزید آیات اس کی نہیں پڑھتے. اور اس میں کافی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جو انسان اتباع ہوس و ہوا و خواہش کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے. تفرقہ اس کا طبیعی نتیجہ پھل ہے، کڑوا پھل ہوس کا و ہوس پرستی کا، اور اجتماعی زندگی کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آپ گھریلو زندگیاں دیکھیں، گھریلو زندگیاں جہاں جہاں متاثر ہیں، جہاں جہاں تفرقہ ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے ہوس کی وجہ سے، دو بھائیوں میں لڑائی ہے ہوس کی وجہ سے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہے ہوس کی وجہ سے، رشتہ داروں میں قریبیوں میں لڑائی ہے ہوس کی وجہ سے، سب اتباع ہوس ہے، ہوا ہے، اتباع ہوس۔ بسا اوقات دونوں طرف سے ہوتی ہے، بسا اوقات ایک طرف سے ہوتی ہے۔ جہاں بھی ہوس سر اٹھائے گی وہ انسان پیرے ہوئی ہوس بنے گا، اس کا نتیجہ حیات انسانی کے اندر رکھنا و خلل ہے۔ ہوس جتنا متاثر کرتی ہے حیات انسانی کے مختلف مراحل کو، اتنی کوئی اور چیز متاثر نہیں کرتی۔ انفرادی زندگی ہوس تباہ کرتی ہے، خاندانی زندگی ہوس تباہ کرتی ہے، اور اجتماعی معاشرتی زندگی ہوس تباہ کرتی ہے۔ عباد الحوس، وہ اپنی ہوس کو کی پیروی کرتے ہوئے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے بارے میں۔ نیرون ایک بہت قاتل صفاق دہشت گرد، جس نے ایتھنز شہر کو آگ لگوائی تھی تاکہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے دیکھے کہ جب لوگ جلتے ہیں تو کیسا منظر ہوتا ہے، لذت محسوس کرنے، معزوز ہونے کے لیے۔ پورا شہر بہت بڑا، یعنی لاہور جتنا شہر، اس نے محاصرہ کر کے، دروازے بند کر کے شہر کے، اور شہر کو کہا آگ لگا دو، عورتیں بچے لوگ سب اندر تھے، تاکہ یہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے صرف یہ دیکھے کہ جب چیخ و پکار ہوتی ہے، جب جلتے ہیں لوگ، دوڑتے ہیں بچنے کے لیے، تو کیا منظر پیش آتا ہے۔ دیکھیں یہ سب ہوس ہے۔ مثلا امیر المومنین کی حکومت میں کیوں وہ سارے مسائل پیش آئے؟ کچھ لوگوں نے اتباع ہوس کی تھی، لہذا یہ تفرقہ پڑا امت کے اندر، اور جو آج تک اپنا اثر دکھا رہا۔ اتباع ہوا و ہوس سب سے بڑا عامل ہے دوسرے عوامل کے پیچھے، یعنی بغی کے پیچھے بھی اتباع ہوس موجود ہے۔ تمام عوامل کے پیچھے علت العلل کے طور پر اتباع ہوس موجود ہے، جس کو قرآن عامل تفرقہ قرار دیتا ہے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ حیات اجتماعی انسان میں جو تغیرات و تغیرات رونما ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ کبھی متفرق و منتشر قومیں ایک ہو کے امت واحدہ بن جاتی ہیں، عداوتیں ختم ہو کے ان کے اندر اخوت ہو جاتی ہے، اس کا محور و سنت قرآن نے ذکر کیے، اور کبھی امت واحدہ متفرق ہو جاتی ہے ان عوامل کی وجہ سے جو قرآن نے ذکر کیے۔ اور یہ طے ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی غیر مسلمان، جو بھی ان عوامل کو اپنائے گا، اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے، آئلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، قبائلی زندگی میں، قومی زندگی میں، امت کی زندگی میں، دینی زندگی میں۔ جو بھی ان عوامل کو اپنائے گا، اس کا لازمی نتیجہ اتباع ہے۔ دعائیں جو بھی کرے، اللہ سے اتحاد کی دعائیں مانگے یا اور آرزوئیں جو بھی کرے، خدا اس کی دعاؤں اور آرزوؤں کے مطابق عمل نہیں کرے گا، بلکہ جو اس نے اقدام کیا ہے اس کے مطابق خدا اس کو اجر دے گا۔ یعنی چونکہ اس نے تفرقے کی طرف حرکت کی ہے، خدا بھی تفرقے کے سارے وسائل اس کے لیے فراہم کر دے گا۔ حوالے بھی اتفاقاً، جب تفرقہ انسان شروع کرتا ہے تو دلائل بہت ذہن میں آتے ہیں تفرقے کے لیے، حوالے بڑے ذہن میں آتے ہیں، اسی وقت ساری چیزیں خدا بھی فراہم کر دیتا ہے کہ تفرقہ ڈالنا ہے تو ڈالو پھر، چونکہ تم نے ارادی و اختیاری حرکت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے موضوع دیگر سنن الہی میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔